السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. فقال اللہ تبارک وتعالی: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. وقال الله تبارك وتعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. آمين يا رب العالمين. اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ ہم اس کے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر خیر کے حوالے سے اس وقت یہاں پر جمع ہوئے ہیں. اس حوالے سے سیکٹری کی انتظامیہ بھی لائق مبارکباد ہے، اور جو حضرات بھی اس وقت شرکت کر رہے ہیں ان کو بھی مبارکباد میں پیش کرنا چاہوں گا، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اس یہاں جمع ہونے کو بابرکت بنائے، اور جو تقاضے دین کے ہمارے سامنے آئیں اس پر اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. قرآن کریم میں سے تین آیات میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں. سب سے پہلی جو آپ کے سامنے آیت تلاوت کی گئی ہے سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 107 ہے. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو تمام انسانیت کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے. اس کائنات میں ہمارا یہ عقیدہ ہے، ہمارا یہ ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بعد جو سب سے بڑی ہستی ہے وہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات کے بعد ہم پر اگر کسی کا احسان ہے سب سے بڑھ کر تو وہ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. ہمیں اگر قرآن ملا تو جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے ملا ہے. اس قرآن کی عملی تفسیر وہ اگر ملی تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت مبارکہ سے ملی. ہدایت اگر ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ملی. خود اللہ کا تعارف اگر ہمیں حاصل ہوا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے سے حاصل ہوا. ہمیں آخرت کی فکر اگر مل سکی تو وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے سے مل سکی. یہ ہے وہ رحمت کا پہلو جس کو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام، ہم نے آپ کو تمام انسانیت کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے. اس رحمت کو ذرا سمجھنے کی کوشش کیجئے، اس رحمت کے معنی کیا ہیں؟ ایک تو عام ہم مفہوم سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو مہربانی ہم پر فرمائی ہے وہ اس کی رحمتیں یقیناً، اور سب سے بڑی جو اس نے مہربانی فرمائی، سب سے بڑی جو رحمت عطا فرمائی وہ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے. لیکن اگلی بات یہ جان لیجئے کہ رحمت کے اصل معنی یہ ہے، سمجھنے کے لیے عرض کر رہا ہوں، کہ انسان کو جس وقت جس چیز کی ضرورت ہو وہ چیز اس کو مل جائے اس کو رحمت کہا جاتا ہے. گرمی کا زمانہ ہے، ایک انتہا انسان کو شدید پیاس لگی ہو اور اس کا دل چاہ رہا ہے کہ ٹھنڈا پانی کا گلاس مجھے مل جائے، یہ اس کی اصل ضرورت ہے. اب ہم اس کو لے جا کے بڑا عمدہ قسم کا لباس پہ پیش کریں، کوئی بڑی عمدہ قسم کی گھڑی اس کو پیش کرے، چاہے وہ کتنی قیمتی کیوں نہ ہو گھڑی یا وہ لباس، وہ اس کے لیے رحمت نہیں ہے اس کو. لیکن ایک پانی کا گلاس، ٹھنڈے پانی کا، ایک مزدور بھی اس کو لا کے دے دے وہ اس کے لیے رحمت ہے. یہ ہے رحمت کا مفہوم، کہ جس وقت جس شے کی ضرورت ہو اس وقت انسان کو وہ چیز میسر آ جائے اس کو رحمت کہا جاتا ہے. تو وہ انسانیت کی کیا ضرورت تھی جس ضرورت میں اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، مبعوث فرمایا، اور یہ فرمایا کہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہم نے آپ کو تمام جہان والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے. یہ اصل میں سمجھنے کی ضرورت ہے تاکہ ہمیں احساس ہو کہ اللہ نے میری اور آپ کی ہدایت کے لیے کسی معمولی انسان کو مبعوث نہیں فرمایا، کوئی معمولی نبی نہیں، اللہ نے میری اور آپ کی ہدایت کے لیے کوئی معمولی کتاب نہیں عطا فرمائی، اللہ نے مجھے اور آپ کو کسی معمولی امت میں شامل نہیں فرمایا. لیکن یہ احساس کب ہوگا، کب ہمارے اندر پیدا ہوگا؟ جب ہمیں معلوم ہو کہ یہ رحمت اصل میں کیا تھی جو اللہ نے عطا فرمائی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کی صورت میں، اور کس موقع پر یہ رحمت اللہ تعالی نے انسان کو جو ہے وہ عطا فرمائی. دیکھیے زمانے جاہلیت کو ہم نے تھوڑا بہت مطالعہ کیا، اپنے اسکول کے زمانے میں بھی سنتے بھی ہیں حالات اور واقعات، کہ جب جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے زمین پر بھیجا اس وقت انسانیت کی کیفیت کیا تھی؟ جس کے گھر میں بچی پیدا ہو جاتی تھی وہ اپنے آپ کو سمجھتا تھا کہ میں اس معاشرے کا سب سے بدترین انسان، محروم ترین انسان، کہ میرے گھر میں بچی پیدا ہو گئی. اور قرآن کہتا ہے پھر وہ سوچتا تھا کہ اب اس بچی کو میں زندہ رکھوں یا لے جا کے دفن کر دوں، قبر کے حوالے کر دوں اس کو. یہ کیفیت تھی اس معاشرے کی. زنا اس موقع پر بالکل عام تھا، بالکل کھلا زنا ہوتا تھا. بت پرستی اس زمانے میں عام تھی، چوری ڈاکے یہ لوگوں کی آمدنی کا سب سے بڑا ذریعہ تھا، سود خوری کی لانت اس معاشرے کے اندر بھری پڑی تھی. 90% آبادی غلاموں پر مشتمل تھی، اور غلامی ایسی کہ مالک جو غلام کے ساتھ کرنا چاہتا تھا کرتا تھا، کوئی اعتراض کرنے والا موجود نہیں تھا. باقی جتنی بیماریاں، جتنے جرائم پچھلی امتوں میں علیحدہ علیحدہ موجود تھے جن کا قرآن تذکرہ کرتا ہے، سورہ شعراء کے اندر، سورہ ہود کے اندر، سورۃ الاعراف کے اندر، ایک ایک رکوع میں آپ پڑھیں گے ایک ایک رسول کی دعوت کا بیان مل جائے گا، رسولوں کے ساتھ پھر امتوں نے کیا کیا اور قوم نے کیا کیا وہ تذکرہ مل جائے گا. کوئی بت پرستی کے اندر مبتلا ابراہیم علیہ السلام کی قوم ہے، کوئی زنا کے اندر مبتلا ہے، ہم جنس پرستی میں ہومو سیکچوالٹی کے اندر مبتلا ہے، لوط علیہ السلام کی قوم کا تذکرہ مل جائے گا. اسی طریقے سے کوئی ناپ تول کی کمی کے اندر مبتلا ہے، ڈنڈیاں ماری جا رہی ہیں وہاں، اور جو ہے ناپ تول میں کمی کی جا رہی ہے، پیمانے کو جو ہے وہ جھکایا جا رہا ہے، شعیب علیہ السلام کی قوم میں برائی مل جائے گی. یہ برائیاں ہیں جو علیحدہ علیحدہ کسی اقوام میں آپ کو ملیں گی، جس کا بس بیان تذکرہ قرآن کریم میں ہمیں وضاحت سے مل جاتا ہے. لیکن جس وقت اللہ تعالیٰ نے جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا، یہ ساری برائیاں اس قوم کے اندر پیدا ہو چکی تھیں، اور اس پر بڑھ کر اس پر مستضاد کئی اور بیماریاں ان کے اندر جنم لے چکی تھیں، جس کا میں نے تھوڑا سا حوالہ آپ کے سامنے دیا کہ جس میں بت پرستی بھی شامل ہے، زنا بھی شامل ہے، سود خوری بھی شامل ہے، بچیوں کو زندہ دفن کر دینا بھی شامل ہے، اور گنتے چلے جائیے تمام باتوں کو. یہ وہ حالات اور کیفیات تھیں کہ جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا، یہ کہہ کر کہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہم نے آپ کو تمام انسانوں کے لیے، تمام جہان والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. اور کیا حالت تھی اس قوم کی کہ وہاں پر پانی پلانے کے اوپر جھگڑا ہو جایا کرتا تھا کہ فلاں نے اپنے گھوڑے کو مجھ سے پہلے پانی کو پلا لیا، اور کہیں کسی کا گھوڑا جو ہے دوڑ میں آگے چلا گیا تو اس پر پھڈا شروع ہو گیا، اور طویل عرصے تک جنگیں جو ہے وہ جاری رہتی تھی، برسا برس تک، سو سو برس تک جنگیں جاری رہی، پوری پوری نسلیں اس کے اندر برباد ہو جاتی تھیں. اس کے پھر ایکسپلائٹیشن معاشرے کے اندر، ظلم و ستم، طبقاتی کشمکش، یہ فلاں قبیلے کا یہ کمتر ہے اور ہم فلاں قبیلے کے ہم برتر ہیں ان کے مقابلے، اسی کے حوالے سے قصاص کے وہاں پر یہ معاملات طے ہوتے تھے، ایک قبیلہ دوسرے کو مارے گا تو اس کے تین آدمیوں کو قتل کیا جائے گا، اور اگر وہ مار دے گا تو ہمارے ایک بھی آدمی قتل نہیں کیا جائے گا، بس تھوڑا بہت پیسہ دے دلا کے فارغ کر دیا جائے گا. یہ ایکسپلائٹیشن اس وقت معاشرے کے اندر موجود تھی. بہرحال یہ ذرا سی تصویر ہے جو ہمارے سامنے آتی ہے اس وقت کی، جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے مبعوث فرمایا، اور اس معاشرے کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے مبعوث فرما کر یہ قرار دیا کہ آپ کو میں نے رحمت بنا کر بھیجا تمام انسانیت کے لیے، تمام جہان والوں کے لیے. اور رحمت کا مفہوم میں نے شروع میں عرض کیا آپ کے سامنے کہ جس وقت جس شے کی ضرورت ہو وہ شے انسان کو میسر آ جائے وہ رحمت ہے. اس وقت کس چیز کی ضرورت تھی؟ انسانیت کو ہدایت کی تلاش تھی، کہ کوئی آئے اس ظلم و ستم سے انسانیت کو نجات دلائے، کوئی آئے بت پرستی سے، اس سود خوری سے، اس زنا سے، اس بد اخلاقی سے، ان برے اعمال اور کردار سے انسانیت کو نجات دلائے، اس ظلم و ستم کا خاتمہ. یہ ہے وہ حالات جس میں اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا، اور آپ رحمت بن کر بالفعل تشریف لائے اس دنیا کے اندر انسانیت کے لیے، تمام جہان والوں کے لیے. اس رحمت کے چھوٹے سے تھوڑے تھوڑے مظاہر میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. ایک دیکھیے انفرادی سطح پر آپ کی رحمت کا معاملہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر کبھی تالا نہیں لگتا تھا، کنڈی نہیں لگتی تھی، اور آپ کے گھر پر جو آتا تھا مانگنے کے لیے وہ کبھی خالی ہاتھ واپس نہیں جاتا تھا. گوکہ ہمیں پتا ہے کہ آپ کے اپنے گھر میں جو ہے وہ فاقے ہوتے تھے، لیکن خود گھر میں کچھ نہ ہوتا تھا تو کسی سے قرض لے کے مانگنے والے کی ضرورت کو پورا فرمایا کرتے تھے. اپنے آپ کا ترجیح دی دوسرے کو کہ نہیں اس کی ضرورت پوری ہو جانی چاہیے. مکے کی بچیاں آتی تھی کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا یہ کام کر دیجئے. آپ بازار سے ان کی چیزیں لا کر دیا کرتے تھے. ایک عورت کا واقعہ لکھا ہے تفصیل سے ہمارے سیرت نگاروں نے. وہ پاگل تھی، لوگ اس کو منہ نہیں لگاتے تھے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدگی سے اس کے پاس جاتے تھے، اس کی ضروریات کو پورا کرنے کا اہتمام فرمایا کرتے تھے. اسی طریقے سے ایک یہودی آیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں، مہمان رہا آپ کے، آپ نے خود بکری کا دودھ دھو کر جو ہے وہ اس کی رات کے کھانے کا اہتمام فرمایا. یہ ہے کافروں کے ساتھ سلوک. جانوروں کے ساتھ کیا سلوک تھا؟ جانور جو ہے اونٹ، ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے حصہ دے رکھی تھی اس رحمت عالم کو سمجھنے کے حوالے سے. تو اونٹ آ کے گردن جھکا دیتے اپنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے. کیا مراد ہے؟ کہ ہمارے مالک نے ہم پر ظلم و ستم کیا، آپ ہمارا بدلہ دلوائیے، یہ ہماری حق تلفی ہو رہی ہے، آپ ہمارے اس مسئلے کو حل کروائیے. اور آپ لوگوں کو بلا کر کہتے تھے کہ اپنے جانوروں ظلم نہ کر. ایک دفعہ ایک صحابی بچے اٹھا کر لے آئے کسی چڑیا کے گھونسلے سے، آپ نے پوچھا یہ کیا لے کر آ گئے ہو تم؟ بولے اللہ کے رسول چڑیا کے بچے. آپ نے فرمایا تمہیں پتا ہے کہ اس کی ماں کتنی پریشان ہو رہی ہو، جاؤ واپس سے کراؤ اس. یہ ہے وہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو صرف انسانوں کے لیے نہیں بلکہ جانوروں کے لیے بھی وہ رحمت بن کر آئے. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. یہ تو انفرادی سطح پر معاملہ، عام انسانوں کے ساتھ انفرادی حیثیت میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا رحمت کا معاملہ، ایک اجتماعی نظام کا معاملہ، کلیکٹو سسٹم کا معاملہ. اس میں کیا رحمت کا معاملہ ہے؟ اس میں رحمت کا معاملہ یہ ہے کہ 23 برس کے قلیل عرصے کے اندر وہ لوگ کے جن کے اندر دنیا کی ہر برائی موجود تھی، ہر برائی میں نے آپ کو چند گنوا دیا آپ کے سامنے، اس پوری قوم کو ہر برائی سے پاک کر دیے 23 برس کے قلیل عرصے کے اندر. اور جب آپ کھڑے ہوئے صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ پوری دنیا میں اکیلے تھے. بعض اوقات ہوتے تھے کہ 5% لوگوں کے ذریعے سے انقلاب آ جائے، 10% لوگوں کے ذریعے سے انقلاب آ جائے، 20% لوگوں کے ذریعے سے انقلاب آ جائے، کوئی ایسی بات نہیں. پوری قوم میں، پوری انسانیت میں ایک اکیلے محمد کھڑے ہوئے صلی اللہ علیہ وسلم، اور 23 برس کے اندر وہ قوم جس میں دنیا میں ہر برائی موجود تھی ہر برائی سے اس کو پاک کر دیا. اور قرآن کا دعویٰ ہے، بلکہ قرآن کا تفسرہ ہے، وَجَعَلَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا. سورہ بنی اسرائیل کے اندر حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، اور بے شک باطل ہے ہی مٹنے کی، وہ باطل ختم ہو گیا. وہ کیسے جدوجہد ہوئی اس کی تفصیل آگے آئے گی انشاءاللہ آپ کے سامنے. دیکھیے یہ ہے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت انسانیت کے لیے، کہ غلامی سے نجات دلائی انسان، انسان کو انسان کی غلامی سے نکال کر اللہ کی غلامی میں ڈال دیا، بت پرستی کا خاتمہ فرمایا، شرک کا خاتمہ فرمایا، زنا کا خاتمہ فرمایا، یتیموں کو حقوق دلوائے ان کے، غلاموں کو حقوق دلوائے ان کے، عورتوں کو حقوق دلوائے ان کے، مزدوروں کو حقوق دلوائے ان کے، اور پاک کیا اس معاشرے کو ان تمام برائیوں سے جس کا تذکرہ میں نے آپ کے سامنے عرض کیا. یہ ہے رحمت کا معاملہ. اس رحمت کی ضرورت تھی انسانیت، اور کیا نتائج نکلے اس رحمت کے آ جانے کے بعد؟ وہی صحابہ کرام جو زمانے جہلیت کے اندر دشمن تھے ایک دوسرے کے، جانے جہاں گھوڑا دوڑانے پر اور پانی پلانے پر جھگڑا ہوا کرتا تھا، کیسی محبت قائم فرمائی صحابہ کرام نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. اس کے نظارے بھی ہم نے دیکھے، کتابوں میں بھی پڑھے ہوں گے آپ نے، سنے بھی ہوں گے علماء سے. آپ مثلا ایک غزوے کا معاملہ پیش آیا اور تین صحابہ وہ زخمی حالت میں پڑے، شہادت ان کے قریب ہے، کوئی پانی پلانے والا پہنچا، پہلے کے پاس پہنچا، اس کے کرانے کی آواز آ رہی ہے، العطش العطش، مجھے پیاس لگی ہوئی، کاش مجھے کوئی پانی پلا دے۔ وہ صاحب جو پانی لے کر آئے پہنچے اس صحابی کے پاس، جب وہ ان کے پاس پانی پہنچا تو دوسرے بھائی کی آواز آ گئی، العطش العطش، مجھے پیاس لگی ہے۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، مجھے ضرورت نہیں، میرے اس بھائی کو پلا دے۔ وہ پانی دوسرے کے پاس پہنچا تو دوسرے کو تیسرے کے کرانے کی آواز آ رہی، العطش العطش، مجھے پیاس لگی ہے۔ وہ دوسرا کہتا ہے کہ نہیں، پانی اس کو پلا دو، مجھے ضرورت نہیں، یہ میرا بھائی زیادہ ضرورت مند۔ جب وہ پانی تیسرے انسان کے پاس، تیسرے صحابی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس پہنچا تو ان کی شہادت واقع ہو گئی۔ پلٹ کر پانی والا دوسرے کے پاس آیا تو ان کی شہادت واقع ہو گئی۔ پلٹ کر وہ پانی والا پہلے کے پاس آیا تو پہلے کی بھی شہادت واقع ہو گئی۔ تینوں شہید ہو گئے بھائی، اور پانی ویسے کا ویسے ہی۔ یہ کون لوگ جن کے یہاں سو سو برس سے جنگیں جاری رہتی تھی، جن کے پانی پلانے پر جھگڑا ہو جایا کرتا تھا گھوڑوں کو، جن کے گھوڑوں کو آگے بڑھانے پر جھگڑا ہو جایا کرتا تھا، جو ایک دوسرے کے خونی جان کے دشمن بن چکے تھے، ان میں یہ محبت پیدا کی؟ کس نے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ بت پرستی کس طریقے سے ختم ہوئی کہ شرک کا نام و نشان وہاں سے مٹا دیا آپ علیہ الصلوۃ والسلام۔ اسی طریقے سے ایک اور واقعہ ہمارے سامنے آتا ہے، یہ محبت، ہمدردی، ایثار، دوسروں کے لیے قربانی کا جذبہ۔ ایک صحابی نے اپنے گھر میں سالن پکایا اور تھوڑا سا اس میں اضافہ کیا شوربے کا، اور اپنے پڑوسی صحابی کے یہاں، ساتھی کے یہاں بھجوایا۔ دوسرے کے گھر میں جب کھانا پہنچا تو انہوں نے محسوس کیا کہ نہیں، میرا تیس جو اگلا بھائی ہے اس کو ضرورت زیادہ ہے، تو وہ پلیٹ وہاں سے وہاں چلے گئے۔ تیسرے کے جب پہنچا تو اس نے کہا کہ نہیں، یہ تو اچھی چیز آئی ہے، میرا ایک اور بھائی زیادہ حقدار ہے، اس کو یہ پہنچ جانا چاہیے۔ وہ پلیٹ اسی طرح گھوم گھوم کے واپس اسی گھر میں آ گئی کہ جس گھر سے پہلے وقت جو ہے وہ پہلی مرتبہ چلی تھی۔ یہ کیا ہے؟ ایثار، قربانی، محبت، ہمدردی، اپنے دوسروں کو اپنے اوپر ترجیح دیتے۔ یہ جو حضرات پیچھے کھڑے ہیں ان سے درخواست ہے کہ وہ تشریف لیں آگے کی طرف، اور باقی ساتھی ان کے لیے تھوڑی جگہ پیدا کر دیں۔ جزاک اللہ۔ تو یہ نمونے ہم دیکھتے ہیں جب جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تربیت فرمائی ہے۔ مواخات کا رشتہ، جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے گئے مدینہ منورہ کے اندر، وہاں پر ایک ایک انصاری اور ایک ایک مدنی بھائی، یعنی کہ مہاجر بھائی کے درمیان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ مواخات کا رشتہ، بھائی بھائی کا رشتہ قائم فرمایا۔ اور کیا نظارے دنیا نے دیکھے، آسمان نے دیکھے، کہ ایک ایک انصاری جو ہے وہ اپنے مدنی بھائی، مہاجر بھائی کے پاس آیا اور کہا کہ یہ میرا گھر ہے، اس کا آدھا حصہ آپ کے لیے، اس کا آدھا حصہ میرے لیے، یہ میرا کاروبار ہے، میری زمین ہے، یہ میرا مال ہے، اس کا آدھا حصہ آپ کے لیے، اس کا آدھا حصہ میرے لیے۔ اور ایک صحابی یہاں تک گئے کہ ان کی دو بیویاں تھیں اپنے، جو ان کو مواخات میں بھائی ملے تھے مہاجر، ان سے کہا کہ میری دو بیویاں ہیں، ابھی پردے کے احکامات نہیں آئے تھے، آپ ان میں سے جس کو پسند جائیں فرما لیجئے، میں اس کو طلاق دیتا ہوں، آپ اسے شادی کر لیجئے۔ یہ کن لوگوں میں یہ جذبہ پیدا ہوا؟ پھر دوبارہ لوٹ کر آئیے اسی بات کی طرح، جو جانی دشمن ایک دوسرے، خون کے پیاس، جن کے طویل جنگیں ہوا کرتی تھی، یہ تبدیلی پیدا فرمائی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور وہ نظام قائم کر کے دکھایا جس میں حقدار کو اس کا حق ملتا ہے، جس میں ایکسپلائٹیشن کے چانسز نہیں ہیں، جس میں ظلم و ستم کے چانسز موجود نہیں ہیں۔ اگر کوئی ظلم کرنا چاہے گا بھی تو پچاس ہاتھ موجود ہوں گے اس ظالم کے ہاتھ پکڑنے اور توڑنے کے۔ یہ جو قرآن کہتا ہے کہ جعل حق ودحق الباطل ان الباطل کان دحوقا، حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، اور بے شک باطل ہے ہی مٹنے کے لیے۔ یہ رحمت جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو بن کر آئے۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، ہم نے آپ کو تمام جہان والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ اگلی بات یہ جان لیجئے، جو دوسری آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، یہ آیت قرآن کریم میں تین مقامات پر آتی ہے، اس کا اکثر حصہ۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، وہی اللہ جس نے بھیجا اپنے رسول کو علیہ الصلوۃ والسلام بالہدی، الہدی کے ساتھ قرآن عطا فرمایا، ودین الحق، ودین الحق، دین حق، دین اسلام عطا فرما. کیوں؟ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، تاکہ اللہ تعالیٰ اس دین حق کو کل نظام زندگی پر غالب فرما. وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، دو آیات کے اختتام پر یہ الفاظ ہے قرآن کریم میں کہ چاہے مشرکین کو کتنا ہی ناگوار گزرے. اور تیسرے مقام پر جہاں پر یہ آیت آئی ہے اس کے اختتام ہوتا ہے وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، اور اس کام کے لیے بطور مددگار کے اللہ کافی ہے. یہ آیت ہمیں تین مرتبہ قرآن میں بتاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیجا، مبعوث فرمایا، اور قرآن عطا فرمایا، اور دین حق عطا فرمایا، تاکہ اللہ تعالیٰ اس دین حق کو کل نظام زندگی پر بالفعل غالب فرمایا. یہ مقصد ہے جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رسالت آپ کے بھیجے جانے. اس آیت کو ذہن میں ذہن نشین کر لیجئے، اس کے حوالے سے تفصیلی بات ابھی مزید انشاءاللہ ہوگی کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو نمبر ایک ہم نے سمجھا رحمت بنا کر اللہ تعالیٰ نے بھیجا. اور وہ رحمت کیا ہے کہ جس وقت جس شے کی ضرورت ہو وہ شے انسان کو میسر آ جائے. جس وقت اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو مبعوث فرمایا اس وقت ضرورت تھی انسانیت کو ظلم و ستم سے آزاد کرانے، انسان کو انسان کے بجائے اللہ کا غلام بنانے، حقدار کو اس کا حق دلانے. اور یہ کام کب ہوتا ہے؟ جب یہ زمین جو اللہ کی زمین ہے اس زمین پر اللہ کا دیا ہوا نظام بالفعل غالب ہو جائے، قائم ہو جائے. اور جان لیجئے کہ زمین پر جتنا انتشار ہے یہ سارا انتشار کیوں ہے؟ اس کی ایک بنیادی وجہ یہ ہے کہ اس زمین پر اس زمین کے مالک کی مرضی کو مانا نہیں جاتا. پوری کائنات پہ آپ نظر ڈالا جی کہیں انتشار نہیں. کبھی آپ نہیں سنیں گے کہ چاند پہ کوئی دھماکہ ہو گیا ہے، بم بلاسٹ وہاں پر ہو گیا ہے، وہاں کوئی ہڑتال ہو گئی ہے کسی فیکٹری کے اندر، وہاں ظلم و ستم ہو رہا ہے، یا کہیں مریض سے خبر نہیں آئے گی وہاں پروٹیسٹ ہو رہا ہے، آنسو گیس کسی نے پھینک دیے، فراڈ ہو گیا بینکس کے اندر، لوگوں کا مال ہڑپ کر لیا، کبھی نہیں سنیں گے. یہاں تک انسان کی معلومات پہنچی، باقی بڑی گیلیکسیز ہیں، کہکشائیں کروڑ ہاں کروڑ ہیں. یہ تو ہمارا سورج جس کو ہم اتنا بڑا سمجھتے ہیں 13 لاکھ گنا زمین سے جو بڑا ہے، ہم جس کہکشاں کے اندر، یہ ہماری چھوٹی سی زمین ہمارے نظام شمسی ہے، اس کہکشاں میں اس ہمارے سورج جیسے 3 ارب سورج موجود ہیں، اور ایسی بے شمار کہکشائیں جس کو اللہ نے پیدا فرمایا ہے. اب مسلسل یہ عمل جاری ہے. قرآن کہتا ہے سورۃ داریات کے اندر وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ، ہم نے آسمانوں کو اپنے ہاتھ سے بنایا، اپنی قدرت سے بنایا، وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ، اور ہم اس کو وسعت دیے چلے جا رہے ہیں. ایور ایکسپینڈنگ ہے یہ پوری یونیورس، پوری کائنات مسلسل پھیلتی چلی جا رہی ہے. لیکن زمین کے سوا پوری کائنات میں آپ کبھی خبر نہیں سنیں گے کسی نے بتایا ہو کہ وہاں دھماکہ ہو گیا، وہاں ظلم و ستم ہو گیا، وہاں ہڑتال ہو گئی، وہاں کسی کی املاک ضبط ہو گئی، وہاں کسی کا مال کسی نے ہڑپ کر لیا، کہیں آپ کو ملے. کیوں؟ اس لیے اس پوری کائنات میں اس کائنات کے خالق کی مرضی جاری اور ساری. سورج کس کے حکم سے حرکت کر رہا ہے؟ اللہ کے حکم سے. اسی طرح بے شمار 300 3 ارب سورج میں نے آپ کو بتایا وہ اللہ کی مرضی سے حکم کر رہے ہیں، اللہ کے حکم سے جو ہے وہ عمل کر رہے ہیں، حرکت کر رہے ہیں. پھر بے شمار گیلیکسیز کا جو بھی سلسلہ ہے، اس میں جو بھی سسٹمز ہیں، نظام ہیں، وہ سب اللہ کے بنائے ہوئے قاعدے کے پابند ہیں. جیسے ہمارا سورج ہے، کبھی آپ نے دیکھیں گے مغرب سے سورج نکل رہا ہے، وہ قیامت کے دن ہوگا، بس اس سے پہلے کبھی نہیں ہوگا. کیوں؟ وہ سورج پابند ہے کہ اللہ نے مشرق سے نکلنا اس کے لیے لازم قرار دیا، باؤنڈ کیا اسے، پابند کیا، وہ مشرق سے نکلتا ہے. مغرب میں غروب ہونا اس کے لیے ذمہ داری لگائی اللہ نے، وہ کام کر. اس لیے انتشار نہیں ہے سورج کے حوالے سے. بالکل اسی طرح پوری کائنات میں انتشار اس لیے نہیں ہے کہ جس اللہ نے اس کائنات کو پیدا فرمایا اس کی مرضی پوری کائنات میں جاری و ساری ہے، کہیں انتشار نہیں. انتشار کہاں ہے؟ اس زمین کے اوپر، جہاں انسان اپنے آپ کو آزاد سمجھ لیتا ہے. مثلا فرعون دعویٰ کیا اس نے، انا ربکم الاعلا، میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں، گھمنڈ کے اندر آ گیا ہوں، اختیار ہے میرے پاس، پیسہ ہے میرے پاس، دولت ہے میرے پاس. بہرحال کیا اس کا اختیار تھا؟ جب ڈوب رہا تھا تو کہتے ہیں کہ اب میں ایمان لے آیا. اللہ کہتا ہے اب ایمان لے کر آتے ہو؟ وقد عصیت من قبل، اور اس سے پہلے نافرمانی کر. اب جان جاتی ہوئی نظر آ رہی تو ایمان یاد آ رہا ہے، تو اس وقت کا ایمان قابل قبول نہیں ہوتا. تو بہرحال اس زمین پر انتشار ہے کہ یہاں پر انسان کو اللہ نے تھوڑا بہت اختیار دیا، وہ اس اختیار کو غلط استعمال کرتا ہے. انسان انفرادی سطح پر بھی اور بڑی بڑی حکومتیں وہ اجتماعی سطح پر استعمال کرتی ہیں. جو کچھ آپ کے پڑوسی ملک افغانستان میں, میرے پڑوسی ملک افغانستان میں ہوا, وہ سب ہمارے سامنے ہے. جو کچھ بھارت کے اندر کشمیر میں ہو رہا ہے وہ ہمارے سامنے ہے. جو اسرائیل کر رہا ہے فلسطین کے اندر وہ ہمارے سامنے ہے. کیوں؟ وہ اختیار کا غلط استعمال ہے. اور یہ اختیار کا غلط استعمال ہی ہے جو کسی نعمت کو انسانیت کے لیے زحمت بنا دیتا ہے. تو بہرحال میں عرض یہ کر رہا تھا کہ زمین پر انتشار اس وقت پیدا ہوتا ہے جب اللہ کی نافرمانی زمین پر کی جاتی ہے. یہ انتشار کب ختم ہوگا؟ جب وہ اللہ جو خالق ہے زمین کا, مالک ہے زمین کا, اس کی مرضی زمین پر جاری و ساری کر دیتے. اس مقصد کے لیے بھیجا اللہ تعالی نے جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وضاحت کے ساتھ تین مرتبہ کہ ہو الذی ارسل رسولہ بالہدا ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. وہی اللہ تعالیٰ جس نے بھیجا اپنے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو الہدا قرآن عطا فرما کر, ودین الحق دین حق عطا فرما کر, لیظہرہ علی الدین کلہ, تاکہ اللہ تعالیٰ اس دین حق کو کل نظام زندگی پر غالب فرما دے. اس نظام کی درستگی کے لیے اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا. اس زمین سے انتشار ختم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو مبعوث فرمایا, اور اس کے لیے قرآن عطا فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم, اور یہ دین حق عطا فرمایا آپ علیہ الصلوۃ والسلام, تاکہ اس زمین پر اللہ کی مرضی کو جاری و ساری کر دیا جائے, تاکہ یہاں سے ظلم و ستم ختم ہو اور انسانوں کی ایک عظیم اکثریت کو اللہ سے لو لگانے کا موقع ملے, اللہ کے احکامات پر عمل کرنے کا موقع ملے, اپنی اصل آخرت کی زندگی کی تیاری کا موقع جو ہے ان کو میسر آ سکے. یہ مقصد ہے, اس بات کو ذہن میں رکھیے, جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجے جانے کا. اور اب ذرا سا غور کیجئے کہ 23 برس کی جو زندگی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہور نبوت کے بعد بسر کی, اس میں کوئی ایک دن, کوئی ایک لمحہ ایسا نہیں ہے کہ جو اس مقصد کے علاوہ, اس مقصد سے ہٹ کر استعمال ہوا ہو, گزر ہوا. مسلسل 23 برس کی زندگی اس مقصد کے حصول کے لیے کہ اللہ کی زمین پر اللہ کے نظام کو نافذ کیا جائے. رسولوں کو اللہ تعالیٰ نے صرف دعوت کے لیے نہیں بھیجا, صرف کتاب سنانے کے لیے نہیں بھیجا. قرآن تو کہتا ہے سورۃ الحدید کی آیت نمبر 25 کے اندر, لقد ارسلنا رسولنا بالبینات وانزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. ہم نے تمام رسولوں کو بھیجا, ہم نے ان کو معجزات عطا فرمائے, واضح نشانیاں عطا فرمائی, کتابیں بھی عطا فرمائی, میزان عدل بھی عطا فرمائی. کیوں؟ لیقوم الناس بالقسط, تاکہ انسانیت عدل پر, انصاف پر قائم ہو جائے. اور وہ بات ہم نے سمجھی, وہ کب قائم ہوگی انسانیت عدل پر؟ جب اس زمین پر اللہ کی مرضی کو نافذ کر دیا جائے. اس مقصد کے لیے رسولوں کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا, اور وہ انزل الحدید, اسی کے ساتھ فرمایا کہ ہم نے لوہا نازل کیا, لوہا اتارا, لوہا پیدا کیا, جس کے اندر تمہارے فائدے کی چیزیں بھی ہیں تھوڑی بہت, لیکن اصل مقصد کیا ہے اس لوہے کا؟ کہ اگر زمین پر بسنے والے ظالم لوگ اللہ کی مرضی میں رکاوٹ بن رہے ہو تو اس لوہے کو استعمال کیا جائے گا ان کے ہاتھوں کو توڑنے کے لیے, اس طاقت کو استعمال کیا جائے گا اللہ کی مرضی کو منمانے کے لیے. خود حضور فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, قرآن کی آیت, وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ, اور مجھے حکم ہے اللہ کی طرف سے میں تمہارے درمیان عدل کو, انصاف کو قائم کر کے دیکھوں. یہ ایک ڈائنمک تصور ہے جو جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت میں ہمیں دکھائی دیتا ہے. آپ نے دعوت بھی دی ہے, وَدَاعِينَ اللَّهِ بِإِذْنِهِ, آپ اللہ کی طرف بلانے والے ہیں اس کے حکم سے. آپ نے تبلیغ بھی کی ہے, بلغ ما انزل الیک من ربک, اے نبی پہنچا دیجیے جو کچھ آپ پر آپ کے رب کی طرف سے نازل ہوا ہے. لیکن آپ نے صرف کتاب نہیں سنائی, صرف احکامات سنا کے بات ختم نہیں, منوایا ہونا احکامات, اب بالفعل ایک تحریک برپا کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے, کھڑے ہوئے اکیلے پوری قوم کے اندر, پوری دنیا کے اندر اکیلے محمد کھڑے ہوئے صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن اللہ کی اس مرضی کو زمین پر نافذ کرنے کے لیے ایک مسلسل جد و جہد کی, مسلسل 23 برس تک آپ علیہ الصلوۃ والسلام. یہ تھی اصل رحمت جس کی انسانیت کو ضرورت تھی. اب آئیے اگلی بات کی طرف. وہ اگلی بات یہ ہے کہ جو مقصد تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک کہ اللہ کے اس دین کو نافذ کر دیا جائے تاکہ انسانیت کو صحیح معنوں میں رحمت حاصل ہو جائے. یہ کام صرف دعاؤں سے نہیں ہوا, تمناؤں سے نہیں ہوا, خواہشات سے نہیں ہوا, سوچ لینے سے نہیں ہوا, چاہ لینے سے نہیں ہوا, بلکہ بالفعل بالفعل ایک تحریک کو عملی طور پر برپا فرما کر یہ کام کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. اور نہ سوچئے کہ اللہ کے رسول سے بڑھ کر کسی کی دعا قبول ہو سکتی ہے, ہو سکتی ہے کسی کی, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. لیکن ابھی تذکر آئے گا آپ کے سامنے کہ بدر میں دعا کب کی, عرض کر دیتا دو جملوں میں, محنت پہلے کی دعا بعد میں کی, اس چیز کو ذہن میں رکھیے. ابھی اس حوالے سے تین حصوں کو سمجھ لیجئے کہ اس تحریک کو برپا کرنے کے لیے, اس مقصد کے حصول کے لیے کیا کچھ کیا خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اس دنیا کو تر کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم. ابھی بات آپ کے سامنے آئی ایک شعر کی صورت میں, جو ایک حدیث ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم, الفقر فخری, یہ جو میرا فقر ہے نا, میری غربت, میری تنگستی, یہ میرا فخر ہے, اس پر مجھے ناز ہے. اللہ نے آپ کے سامنے پہاڑ بھی پیش کیے سونے, اور مشرکین نے بھی آپ کو بڑے جھانسے دینے کی کوشش کی, وہاں کرتا کہ خوبصورت ترین عورت سے شادی کرنی ہے کروائے دیتے ہیں, مکے کی سرداری چاہیے کروائے دیتے ہیں, دیتے ہیں آپ کو سرداری, پیسہ چاہیے پیسہ دیتے ہیں, تاج چاہیے تاج لا کے رکھ دیتے ہیں. سب آپ نے فرمایا کہ نہیں, میں چاہتا ہوں ایک کلمہ پڑھ لو تمہیں کامیابی مل جائے گی, قول لا الہ الا اللہ تفلحوا, کہہ دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے, اور صرف کہنا نہیں ہے ماننا بھی ہے, تفلحوا تم کامیاب ہو جاؤ. لیکن نہیں, وہ نہیں مانا, تو پھر آپ نے تحریک برپا کی. بہرحال وہ اگلی بات آ جائے گی انشاءاللہ آپ کے سامنے. دیکھیے سب سے پہلا کام الفقر فخری, آپ نے فرمایا کہ مجھے اپنی اس غربت پر ناز ہے, فخر جو اختیاری طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار کی تھی. قریش کے بڑے قبیلے سے, بڑے خاندان سے آپ کا تعلق تھا, کوئی معمولی حیثیت تو نہیں تھی آپ کی. لیکن ظہور نبوت سے پہلے, 40 برس کی عمر سے پہلے آپ مکے کے کامیاب ترین تاجر تھے کہ نہیں؟ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا بہت بڑی سرمایہ دار خاتون تھی, ان کا سارا پیسہ انہوں نے آپ کے حوالے کیا, اور بہترین تاجر تھے آپ مکے کے اندر, اور شہرت آپ کا عرب کے اندر, آپ کی تجارت کا, آپ کی دیانت کا. لیکن جیسے ہی نبوت کا آغاز ہوا, ظہور ہوا یوں کہہ لیجئے, وحی کا آغاز ہوا, اس دن سے تجارت ختم. اب کیا ہے, یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر, اے لحاف مر لحاف میں لپٹ کر اوڑھ کر سونے والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, کھڑے ہو جائیے, فاندیر اور ڈرائیے لوگوں کو اللہ کے عذاب سے, وہ رب کا فکبر, اور اپنے رب کو بڑا کیجئے بالفعل. یہ بڑا عجیب ترجمہ لگے گا آپ کو, وہ رب کا فکبر, اپنے رب کو بڑا کیجئے. تکبیر کے اصل معنی بڑا کرنے کے, ایک لفظ استعمال ہم کرتے ہیں تشہیر, کیا مطلب ہوتا ہے اس کا, ٹو ایڈورٹائز, پھیلانا کسی چیز کو, تسہیل آسان کرنا کسی چیز کو, تکبیر بڑا کرنا کسی چیز کو. اے نبی اپنے رب کو بڑا کیجئے, مراد اس کی بڑائی کو منوائیے زمین کے اوپر. زمین پر رب کو بڑا نہیں مانا جا رہا, زمین پر ابو جہل بڑا ہے, ابو لہب بڑا ہے, یہ بڑے بڑے مشرکین, یہ سردار, یہ بڑے ہیں. نہیں, زمین اللہ کی ہے, اس اللہ کی بات کو منوائیے زمین کے اوپر. یہ ابتدائی حکم ملا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ کامیاب ترین تاجر آپ صلی اللہ علیہ وسلم, 40 برس کی عمر تک, جیسے ہی وحی کا آغاز ہوا تجارت ختم, ساری توجہ اس کام کی طرف, رحمت بننا انسانیت کے لیے, انسانیت کو ایکسپلائٹیشن سے, ظلم و ستم سے نجات دلانی, انسان کو انسان کی غلامی سے نکال کر اللہ کی غلامی میں ڈالنا ہے. یہ کام گھر میں بیٹھ کے نہیں ہو سکتا, یہ پارٹ ٹائم کرنے کا کام تو نہیں ہے, اس کے لیے جان لگے گی, وقت لگے گا, صلاحیتیں لگیں گی. ختم کر دیا اپنی تجارت کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم, اور تھوڑا آگے جائیے آپ حالات پڑھتے ہیں, دل آنسو روتا ہے, ازواج مطہرات فرماتی ہیں رضی اللہ تعالی عنہن اجمعین کہ دو دو مہینے ہمارے گھر میں گزر جاتے تھے لیکن ہمارے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا، محمد کے گھر میں کھانا نہیں ہوتا تھا صلی اللہ علیہ وسلم، جو رحمت للعالمین تمام جہان والوں کی، کس پہ گزارا ہوتا تھا؟ کسی کے ایسے دودھ آ گیا تو پی لیا، اللہ کا شکر ادا کیا، کسی کے ایسے کھجوریں آ گئیں تو کھا لیں، اللہ کا شکر ادا کیا، ورنہ پانی پیا، اللہ خیر سب کا. خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں آتے تھے، پوچھتے تھے کچھ کھانے کو ہے آج ناشتے میں، تو ازواج مطہرات فرماتی تھی کہ نہیں، تو فرماتے ٹھیک ہے آج میرا روزہ ہے. یہ کیا ایک دفعہ نکلے گھر سے تو راستے میں حضرت ابوبکر صدیق بھی مل گئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق بھی مل گئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تینوں بھوکے ہیں. پہنچے ایک صحابی کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کا باپ بھی تھا مالدار تھا، وہ بڑے خوش ہوئے کہ آج مجھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے مقدس صحابہ کی جماعت کی مہمان نوازی کا موقع ملا. وہ دوڑ کر گئے، ٹھنڈا پانی بھی پیش کیا، میٹھی کھجوریں بھی پیش کی اور گوشت بھی پیش کیا. اب ذرا غور سے سنیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نعمتیں دیکھی تو آپ کے آنسو آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. فرمایا ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، یہ نعمتیں ہیں ان کے متعلق اللہ کے یہاں سوال کیا جائے. یہ میٹھی کھجوریں، یہ ٹھنڈا پانی، یہ لذیذ گوشت، یہ اللہ کی نعمتیں، اس کا سوال، اس کا جواب دینا پڑے گا. اور پھر ایک روٹی کا ٹکڑا لے کے اس پہ کچھ کھجوریں کچھ گوشت رکھ کے کہا کہ جاؤ فاطمہ کو دے آؤ، اس نے کئی دن سے کھانے کی صورت نہیں دیکھی رضی اللہ تعالیٰ. یہ ہے کیفیت محمد کے گھر کی صلی اللہ علیہ وسلم. یہ اختیاری فقر جو آپ نے کس لیے اختیار کیا کہ دنیا دل لگانے کی جگہ نہیں ہے، دنیا بنانے کے لیے اللہ نے مجھے نہیں بھیجا ہے، اللہ کی زمین پر ظلم و ستم کو ختم کرنے کے لیے اللہ نے مجھے مبعوث فرمایا ہے، یہ کام دنیا بناتے ہوئے تو نہیں ہو سکتا، دنیا کو مقصود بنا کر تو یہ کام نہیں ہو سکتا. یہ ہے اختیاری فخر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ نے اختیار فرمایا اور جس پہ فخر ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو. الفخر فخری، مجھے فخر ہے اپنے اس فخر کے اوپر. آپ ایک دفعہ چٹائی پر لیٹے ہوئے تھے اور تہمت آپ نے باندھی ہوئی، جسم آپ کا کھلا ہوا تھا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ داخل ہوئے، دیکھا تو آپ کے جسم مبارک پر چٹائی کے نشان پڑے، وہ رو دیے. پہلے کہ رسول یہ کیفیت ہے آپ، یہ کسرا کے بادشاہ یہ مخملی لباس پہ مخمل پہ لیٹتے ہیں، ان کے لباس مخمل کے ہیں، اور یہ روم کے بادشاہ، یہ اللہ کے نافرمان، ان کو اتنی نعمتیں ملی ہوئی ہیں، اتنی عیاشیوں کے اندر یہ پڑے ہوئے ہیں، اور آپ کی کیفیت یہ ہے کہ آپ کی جسم مبارک پر نشان پڑے ہوئے چٹائی. تو حضور نے بڑا پیارا جواب دیا صلی اللہ علیہ وسلم، اے عمر تمہیں یہ پسند نہیں ہے کہ یہ دنیا کو لوٹ لیں اور ہم آخرت کی زندگی کو لوٹ لیں اور وہاں جا کے کامیاب ہو جائیں، تو یہ پسند نہیں؟ مجھے تو یہ پسند ہے. یہ پہلا مرحلہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اختیاری فقر اختیار کیا. مقصد کیا تھا؟ اس انسانیت کی خدمت کرنی ہے. سب سے بڑی خدمت وہ کیا ہے؟ اس کو اللہ سے جوڑنا ہے، اس کو انسانوں کی غلامی سے نکالنا، رحمت بننا ہے ان کے لیے، اللہ کے نظام کو نافذ کرنا ہے زمین کے اوپر. اس کا پہلا مرحلہ یہ خود اپنی ذات پر آپ کے فقر کو، غربت کو، قسم پرسی کو، تنگ دستی کو اختیاری طور پر اختیار کیا. اب آئیے ذرا مکی زندگی کا جائزہ لیں. جب تک آپ نے وحی کا اعلان نہیں فرمایا تو لوگ آپ کو کیا کہتے تھے؟ الصادق الامین، اپنے فیصلے آپ سے کرواتے تھے، اپنے جھگڑے آپ کے پاس آ کر نمٹواتے تھے، اپنی امانتیں آپ کے پاس جا کے رکھواتے تھے. لیکن جب آپ نے اعلان فرمایا کہ میں اللہ کا رسول ہوں، مجھ پر اللہ کی وحی نازل ہوتی ہے، مجھے تمہاری ہدایت کے لیے بھیجا گیا ہے، میری بات مان لو کامیاب ہو جاؤ، تو کیا کچھ کہا ان بدبختوں نے؟ مجنون، دیوانہ، جادوگر، جھوٹا، معاذ اللہ. سما یہ سنے کو اس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ابتدائی 3 برس، اس کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کے اوپر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے گئے. حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت، غالباً پچھلے سال یہ واقعہ میں نے آپ کو سنایا تھا، مجھے یاد آ رہا ہے. ان کے دو ہاتھوں کو دو اونٹوں سے باندھا گیا، ان کے دو پیروں کو دوسرے دو اونٹوں سے باندھا گیا اور چار اونٹوں کو دوڑا دیا گیا ان کی لاش کے پرخ سے اڑ گیا. یہ اپنی آنکھوں سے دیکھا منظر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. انہی حضرت یاسر کی اس اہلیہ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا ان کی شرم گاہ کے اندر ابو جہل بدبخت نے نیزہ مار کے ان کو شہید کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی کیا یعنی کہ آپ موجود تھے مکے کے صلی اللہ علیہ وسلم. پہلی شہادت ایک خاتون کی شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی. آپ کے ساتھیوں نے جان نشاور کی آپ کے اوپر صلی اللہ علیہ وسلم. ایک موسیٰ کے ساتھی تھے جنہوں نے کہا کہ فذہب انت وربک فقاتلا انا ہاہنا قاعدون. جب بات آئی قتال کی اللہ کی دین کے لیے محنت کرنے کی جان لگانے کی صاف انکار کر دیا. موسیٰ آپ جائیے آپ کا رب جائیے قتال کیجیے ہم تو بیٹھے رہیں گے. لیکن محمد کے کون ساتھی میں یسر آ کے صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں موسیٰ کے ساتھیوں پر قیاس مت کیجیے. آپ ہمیں حکم دیں گے ہم اپنے گھوڑوں کو دریاؤں کے حوالے کر دیں سمندر کے حوالے کر دیں اور جہاں آپ کا پسینہ گرے گا وہاں پر ہمارے خون کے قطرے بہ جائیں. لیکن اس کام میں ہم آپ کے ساتھ شریک ہیں. یہ پہلی دو شہادتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی. اس کے بعد معاملہ چلتا رہا مکے کے اندر صحابہ کو جو ہے وہ ایکسپلوئٹ کیا جا رہا ہے. لیکن قرآن کا حکم تھا کفوا ایدیہ کو سورۃ النساء میں حکم آیا ابھی ہاتھ اٹھانے کی اجازت نہیں ہے ابھی تیاری کرنی ہے کندن بنانا ان صحابہ کو. کوئی معمولی کام تو نہیں کرنا اس مقدس جماعت سے. کوئی بلڈنگ تھوڑی تعمیر کرنی ہے جو جھٹ پٹ کر کے تعمیر ہو جائے گی بلکہ انسانیت کی سب سے بڑی خدمت کرنی ہے. اس کو ظلم و ستم سے آزادی دلانی ہے اس کے لیے رحمت بننا ہے. اس کی تیاری کرنی پڑی محمد رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کو. بہرحال حکم تھا کہ برداشت کیے جاؤ لیکن ہاتھ نہیں اٹھانا بھی جواب کے اندر. معاملہ بڑھتا رہا تسلیمے میں نہیں جا رہا. اسی زمن میں طائف کا واقعہ بھی آپ نے سنا. مسلمانوں پر جتنا احد کا دن بھاری تھا تمام مسلمانوں پر اس سے کہیں زیادہ اکیلے محمد رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام پر طائف کا ایک دن بھاری تھا. آپ گئے اپنی دعوت لے کر وہاں کے سرداروں کے سامنے صاف ماننے سے انکار کر دیا. بدبختوں نے کہا اللہ نے تمہیں چن لیا تمہیں بھیجا اللہ کو اللہ کو کوئی اور نہیں ملا کسی یقین کو اللہ نے منتخب کر لیا اپنے کلام کے لیے. ایسے کوسنے دیے انہوں نے اور صرف کوسنے نہیں دیے اوباش نوجوان لڑکوں کے حوالے کیا جنہوں نے پورے طائف کی گلیوں میں آپ کو روندا ہے وہاں پتھری کی زمین کے اوپر پتھر مار کے آپ کو لہولان کیا گیا ہے. آپ کے جسم مبارک کو لہو لان کیا آپ کے جوتے مبارک نالین مبارک کو خون سے بھرے. یہ سب کیوں کیا آپ؟ اس لیے کہ آپ رحمت للعالمین تھے صلی اللہ علیہ وسلم. اور یہ سب کچھ کیے بغیر یہ کام ہو نہیں سکتا. اور یہ سارا کام انسانی سطح پر رہ کر ہوا ہے. معجزات نہیں آئے اس دوران. معجزات ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے. اس جد و جہد کے دوران خالص انسانی سطح پر کام ہوا ہے. ہاں فرشتوں کی مدد بعد میں آتی رہی ہے بدر میں بھی آئی ہے احد میں بھی آئی ہے لیکن سارا یہ کام انسانی سطح پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا. یہی تو کمال ہے آپ کا علیہ الصلوۃ والسلام جس کو آج غیر مسلم بھی ماننے کو تیار ہے. انسائکلوپیڈیا کا بھی کہتا ہے ہی از دی موسٹ سکسیسفل امنگ دی آل پروفٹس تمام رسولوں میں تمام پیغمبروں میں سب سے کامیاب ترین محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم. مائیکل ایچ ہارٹ بھی کہنے پر مجبور ہے دی گریٹ ہنڈریڈ کے نام سے کتاب اس نے لکھی ہی از دی موسٹ سکسیسفل پرسن امنگ دی آل ہسٹورینس ہو از سپریملی سکسیسفل ایٹ بوتھ دی ہیومن اینڈ ریلیجیس فیلڈز. تمام انسانوں میں کامیاب ترین محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم انسانی سطح پر بھی اور مذہبی سطح پر اور تاریخ کا گمبھیر ترین انقلاب برپا کیا تو محمد نے کیا علیہ الصلوۃ والسلام. اور اکیلے محمد کھڑے ہوئے صلی اللہ علیہ وسلم اور اپنی زندگی میں وہ انقلاب برپا کر کے دکھایا. آج ہم دو انقلابات کو بہت جانتے ہیں انقلاب فرانس کو انقلاب رشیا کو. کیا تھا یہ انقلابات؟ جزوی تبدیلی نظام کے اندر جزوی معمولی سی تبدیلی. اور انقلاب دینے والا جرمنی میں بیٹھا ہوا انقلاب فرانس کے اندر آ رہا. کتاب کسی نے لکھی انقلاب کسی اور کی زندگی میں آیا. یہ تھوڑی انقلاب ہے. انقلاب محمد کا ہے جو ایک ہوا پوری تاریخ میں صلی اللہ علیہ وسلم جسے عقائد بھی بدلے لوگوں کے کردار بدلا، سیرت بدلی، اخلاق بدلے، اعمال بدلے، شب و روز بدل گئے، ان کا سیاسی نظام بدل گیا، ان کا معاشی نظام بدل گیا، ان کا معاشرتی نظام بدل گیا۔ کون سی شے ہے جو نہیں بدلی انقلاب محمدی کے نتیجے کے اندر صلی اللہ علیہ وسلم؟ یہ انقلاب۔ لیکن یہ انقلاب کہ پوری امت کو جو کہ غیر صحابہ پر مشتمل ہو اگر ایک پلڑے میں رکھا جائے بالفرض، اور دوسرے پلڑے میں ایک ادنا ترین صحابی کو رکھا جائے، تو وہ ایک صحابی والا پلڑا بقیہ امت کے مقابلے میں بھاری ہوگا جو غیر صحابہ پر مشتمل ہو۔ یہ ہے عقیدہ ہمارا۔ ان میں سے بھی جلیل القدر صحابہ کی لاشیں اپنے ہاتھوں سے، اپنے چچا کا لاشا آپ نے دیکھا کہ نہیں دیکھا اپنے ہاتھوں سے؟ حضرت امیر حمزہ کا رضی اللہ تعالیٰ، جس کا مطلع کیا گیا لاش، کلیجہ چبایا گیا، یہ اپنی آنکھوں سے دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے ساتھیوں کو اپنے ہاتھوں سے کفن دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اور پھر احد میں کیا ہوا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ؟ آپ کے دندانے مبارک شہید ہوئے کہ نہیں؟ خون کا فوارہ آپ کے جسم مبارک سے جاری ہوا کہ نہیں؟ آپ کے چہرے مبارک کے اندر خوت کی کڑیاں داخل ہوئی کہ نہیں؟ بے ہوش ہوئے کہ نہیں؟ سب کچھ کیوں؟ رحمت بننا ہے تمام انسان کے لیے، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اور اس رحمت بننے کے لیے اللہ کے دین کو نافذ کرنا ضروری ہے زمین پر، اور دین بغیر تصادم کے، بغیر محنت کے، بغیر جد و جہد کے نافذ نہیں ہو سکتا۔ اگر ہو جاتا تو محمد کریم سے بڑھ کر کسی کی دعا قبول نہیں ہو سکتی۔ اب آئیے دعا کب کی، میں نے آپ کو بتایا تھا درمیان میں، بدر میں 313 کو لے کر نکلے آپ علیہ الصلوۃ والسلام، جو کچھ تھا لے آئے میدان کے اندر، صفے بنا دی سب کی، مقرر فرما دیا سب کو، اب اللہ کے سامنے سجدے میں گئے، رات کے اندر پوری رات سجدے کے، کہہ لے تیرے 313 نام لیوا تیرے جھولی میں لا کے میں نے ڈال دیا، اب اگر تو نے ان کی مدد نہ فرمائی تو کل تیرے دین کا نام لیوا کوئی نہیں۔ لیکن یہ دعا کب ہوئی؟ جب جو کچھ اپنی جھولی میں تھا وہ لا کے ڈال دیا، جو اپنے بس میں تھا وہ کرا، پھر دعا کی ہے۔ ورنہ چاہتے تو دعا مدینے میں بیٹھ کر بھی ہو سکتا، مکے سے کیوں نکلتے؟ مکے سے نکلنے پہ مجبور کیا گیا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو، تو گویا یہ سارا کام انسانی سطح پر کیا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے، اور پھر وہ شان ہمیں دکھائی دی، بجال حق و دحق الباطل ان الباطل کان دحوقا، حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، اور بے شک باطل ہے ہی مٹنے کے۔ یہ آج میری گفتگو کا آدھا حصہ مکمل ہوا، دوبارہ دہرا لیجئے، اللہ نے اپنے رسول کو بھیجا تمام جہان والوں کے لیے رحمت بنا کر۔ رحمت کیا ہے؟ جس وقت انسان کو جس شے کی ضرورت ہو وہ شے اس کو میسر آ جائے، یہ رحمت ہے۔ انسانیت کی سب سے بڑی ضرورت کیا تھی جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو مبعوث کیا گیا؟ کہ انسانیت کو ایک عادلانہ نظام میسر آ جائے، اور ظلم و ستم سے اس کو نجات مل جائے، اور اس زمین پر اللہ کی مرضی کو جاری و ساری کر دیا جائے۔ یہ محنت کی جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور یہی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی مبارک کا مقصد تھا، اس کے لیے آپ نے بھی محنت کی، آپ کے مقدس صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین نے بھی محنت کی، اور یہ ساری محنت انسانی سطح پر ہے۔ اب آئیے گفتگو کے دوسرے حصے کی طرف۔ سوال یہ ہے کہ آج انسانیت کے لیے رحمت کیا ہے؟ اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں یہ ضرورت ہوگی کہ ہم یہ سمجھیں کہ آج انسانیت کی ضرورت کیا ہے۔ آج بھی انسانیت کی وہی ضرورت ہے جو آج سے 1450 برس پہلے تھی۔ آج بھی دنیا ظلم و ستم کا شکار ہے، آج بھی وقت فرعون موجود ہیں، کہیں امریکہ کی صورت میں، کہیں برطانیہ کی صورت میں، کہیں بھارت کی صورت میں، کہیں اسرائیل کی صورت میں، جو دعویٰ کرتے ہیں کہ وی آر دی سپریم پاور آن دی ارتھ، ہم اس زمین پر حاکم، جو چاہے ہم کریں گے، جس کو چاہے ایکسپلوائٹ کریں گے، ظلم و ستم کریں گے، جس کے لیے جو چاہیں گے پالیسیاں مرتب کریں گے، کوئی ہمیں پوچھنے والا نہیں۔ ہم کسی کے 100 افراد بھی مار دیں تو مکھی مچھر کے برابر ہے، جیسے اس زمانے کا جاہل کہتا تھا، یہ بھی کہتے ہیں، یہ زمانے کے جاہل ہیں، بس پڑھے لکھے جاہل ہیں، پر تھوڑا سا یہ
اور اگر ہمارے ایک آدمی ہی مر جائے گا تو تحس نحس کر دیں گے پوری دنیا کو. کہتے کہ نہیں کہتے؟ یہ ظلم و ستم آج ہے کہ نہیں؟ یہ ایکسپلائٹیشن آج ہے کہ نہیں؟ بے حیائی آج ہے کہ نہیں؟ اس زمانے میں بھی تھی 1450 برس میں. سود آج بھی ہے, اور ہم مسلمان ہو کے ہمارے حکمران ایک ریویو پٹیشن ڈائل کر چکے ہیں سپریم کورٹ کے اندر کہ جناب ہم مزید چاہتے ہیں کہ اللہ اس کے رسول کے خلاف حالت جنگ میں رہیں. کیا فتویٰ ہے قرآن کا؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ. اے وہ لوگوں جو ایمان لائے, ایمان والوں سے خطاب ہے, غور کیجئے گا. اے وہ لوگوں جو ایمان لائے, اللہ کا تقوی اختیار کرو, جو کچھ سود میں سے رہ گیا چھوڑ دو, اور اگر ایسا نہیں کرتے تو جان لو کہ اللہ اس کے رسول کی طرف سے تمہارے خلاف اعلان جنگ. خطاب ہے ایمان والوں کے ساتھ, گویا ایمان اور سود ایک جگہ اس جمع نہیں ہو سکتا, سیدھی سی بات. اور اگر نہیں چھوڑتے سود کو تو آگاہ ہو جاؤ کہ اللہ اس کے رسول کا تمہارے خلاف اعلان ہے. یہ سود آج بھی ہوموسیکچوئلٹی ہم جنس پرستی لوط علیہ السلام کی قوم میں تھی, آج مزید ریفائنڈ ہو گیا ہمارے سامنے. برطانیہ کی پارلیمنٹ میں تالیوں کی گونج کے اندر بل پاس کیا انہوں نے کہ مرد کی مرد سے شادی جائز ہے, عورت کی عورت سے شادی جائز. باقی بیماریاں, جرائم, برائیاں گنتے چلے جائیے, جو 1450 برس پہلے تھے, جو 3000 برس پہلے تھے, جو 4000 برس پہلے تھے, معلوم تاریخ اتنی ہے. وہ آج بھی ایڈوانس فارم, مزید بہتر فارم کے اندر ان لوگوں کے اعتبار سے, جاہلوں کے اعتبار سے وہ موجود ہے آج. تو گویا انسانیت کی ضرورت آج بھی وہی ہے کہ جو ضرورت آج سے 1450 برس پہلے تھی, جس ضرورت کی تکمیل کے لیے, جس کو پورا کرنے کے لیے اللہ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین بنا کر دیا. اور میرا اور آپ کا عقیدہ یہ ہے کہ نبوت ختم ہو گئی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. قرآن اللہ کی آخری کتاب, ہمارا ایمان اس کی حفاظت کے ذمہ اللہ نے لیا. انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون, سورۃ الحجر آیت نمبر 9, 14 پارے کے بالکل شروع کے اندر. ہم نے اس ذکر کو, اس قرآن کو نازل کیا ہے, اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. لیکن ضرورت آج بھی وہی ہے جو 1450 برس پہلے تھی, وہ ضرورت آج بھی ہے. اس وقت اللہ نے قرآن نازل فرمایا, محمد رسول اللہ کو مبعوث فرمایا علیہ الصلاۃ والسلام, انہوں نے جد و جہد کی, انسانیت کو رحمت حاصل ہو گئی. تو اب کوئی نیا نبی نہیں آئے گا, اب کوئی نئی کتاب نہیں آئے گی, اب کوئی نیا دین نہیں آئے گا, ضرورت آج بھی وہی ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ وہ شے جو اللہ نے 1450 برس پہلے عطا فرمائی, وہی آج رحمت بنے گی ہمارے لیے. وہی سیرت جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 1450 برس پہلے تھی, وہی رحمت بنے گی آج ہمارے لیے. اور وہی جد و جہد جو 1450 برس پہلے ہوئی تھی انسانیت کو ظلم و ستم سے نجات دلانے کے لیے, اور اللہ کی زمین پر اللہ کا نظام نافذ کرنے کے لیے, وہ جد و جہد آج بھی کرنی پڑے گی تاکہ انسانیت کی ضرورت کو پورا کیا جا سکے اور انسانیت کو رحمت میں اثر آ. سیدھی سی بات, بالکل دو دو چار کی طرح, کوئی فرق نہیں. فرق صرف اتنا ہے کہ نئی کتاب نہیں آئے گی, نئے رسول نہیں آئے گا. رسول کی تعلیم موجود, رسول کی سیرت ہمارے درمیان موجود, رسول پر نازل ہونے والی کتاب موجود. صرف وہ جد و جہد کرنی ہے جو جد و جہد 1450 برس پہلے کی. تو یہ ہے اس وقت کی, اس دنیا کی ضرورت, جس کے لیے رحمت وہی شے بنے گی, جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ جو شے 1450 برس پہلے رحمت بنی تھی. اب آئیے کچھ بشارتیں سن لیجیے ذرا. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ یہ صاحب اب یہ کام کیسا ہو سکتا ہے, ہم تو کوئی صحابہ کی جماعت میں سے تو ہے نہیں, معاذ اللہ, ہم کوئی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے لوگ تو ہے نہیں. پھر آج مسلمانوں کی کیفیت کیا ہے وہ ہمارے سامنے ہے. اس دنیا کی تقریباً 5.5-6 ارب آبادی میں سے 1.04 ارب مسلمان ہیں. دنیا کی 23% آبادی مسلمانوں پر مشتمل ہے. 57 یا اس سے زائد اسلامی ریاستیں ہمارے پاس موجود ہیں. اس مسلم دنیا کے عیاش حکمرانوں کا 1,000 بلین ڈالر پیسہ مغربی ممالک کے اندر پڑا ہوا ہے. اتنا سب کچھ ہمارے پاس, تیل کی دولت ہمارے پاس, لیکن اس کے باوجود کشمیر میں کس پہ ظلم ہوتا ہے, بھارت میں کس پہ ظلم ہوتا ہے, افغانستان میں کس پہ ظلم ہوتا ہے, فلسطین میں کس پر ظلم ہوتا ہے, کوسوو میں کس پر ظلم و ستم ہوا, بوسنیا میں کس پر ظلم و ستم ہوا, مسلمان کے کوئی حیثیت نہیں. آج ہمارے اس مقام پر ہم کھڑے ہوئے ہیں تو ہم سے کیسے کام ہو جائے گا, کہ یہ ممکن ہے؟ یہ ہے وہ جو سوال جو سوچنے پر ہمیں مجبور کرتا ہے. اور اگر قرآن کریم کی رہنمائی سامنے نہ ہو, اور خاص طور پر اس مسئلے کے حوالے سے احادیث نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے سامنے نہ ہو, تو ہم مایوس ہو کر بیٹھ جائیں گے جیسے کہ آج ہم بیٹھے ہوئے ہیں. اب ذرا سنتے جائیے جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی, جو میں نے عرض کیا کہ 3 مرتبہ قرآن میں آئی ہے, اس میں اللہ نے کیا مقصد بیان فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا. 3 مرتبہ قرآن کہتا ہے هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله, وہی اللہ جس نے بھیجا اپنے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو قرآن عطا فرما کر, دین حق عطا فرما کر, تاکہ اللہ اس دین حق کو کل نظام زندگی پر غالب کرے. گویا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا مقصد کیا ہے؟ کل نظام زندگی پر اللہ کا یہ دین غالب اور نافذ ہو جائے, پہلی بات. دوسری بات, ہمارا یہ کیا عقیدہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمام انسانیت کے لیے رسول ہیں. سورت الاعراف آیت نمبر 158 اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل یا ایھا الناس, اے نبی فرما دیجیے, اے لوگو, انی رسول اللہ الیکم جمیعا, میں تم تمام انسانوں کی طرف اللہ کا رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں. دو باتیں ہوں گی, آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت تمام انسانیت کے لیے, آپ کی رسالت کا مقصد کیا ہے؟ تمام نظام زندگی پر, کل نظام زندگی پر, ٹوٹل سسٹم آف لائف پر آپ کا یہ دین حق غالب ہو جائے. ان دونوں آیات کا نتیجہ کیا ہے؟ وہ نتیجہ یہ ہے کہ جب تک پوری انسانیت پر یہ دین حق قائم اور غالب نہیں ہو جاتا, اس وقت تک جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا یہ مقصد تکمیل کو نہیں پہنچے. یہ نتیجہ تو ہے ان دو آیات. اب آئیے 3 احادیث میں آپ کے سامنے رکھوں, جس میں امید ہے میرے اور آپ کے لیے, مسلمانوں کے لیے. پہلی حدیث ہے مسند احمد کے اندر, حضرت نعمان بشیر رضی اللہ تعالی عنہ سے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کے 5 ادوار وہ گنوائے. پہلا دور آپ نے فرمایا جب تک اللہ چاہے گا میں تمہارے درمیان جو ہے موجود رہوں گا, اور جب اللہ کو منظور ہوگا نبوت ختم, یعنی کہ مجھے اللہ تعالیٰ واپس بلا لے, معاملہ ختم ہو جائے. یہ پہلا دور. دوسرا دور, ثم تکون خلافتا علی منہاج النبوہ, پھر میرے بعد نبوی طریقے کے مطابق خلافت کا نظام قائم ہوگا. یہ الفاظ ذہن میں رکھیے گا, یہ آگے بھی آئیں گے. کیا؟ نبوی طریقے کے مطابق خلافت کا نظام قائم ہوگا. خلفائے راشدین کا زمانہ 30 برس تک یہ نظام قائم رہا, ہم جانتے ہیں اس بات. پھر آپ نے فرمایا کہ جب تک اللہ کو منظور ہوگا یہ دور بھی باقی رہے گا, جب اللہ تعالیٰ چاہے گا یہ دور بھی ختم ہو جائے. دو دور. تیسرا دور آپ نے فرمایا کہ اس کے بعد کاٹ کھانے والی بادشاہت وہ آ جائے گی. ہمارا ہی حکمران تھے نا, جنہوں نے تابعین کو قتل شہید کیا ہے. تابعین کون ہوتے ہیں؟ جنہوں نے حالت ایمان میں صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عن مجمعین کا دیدار کیا, دیکھا ہو, صحبت اختیار کی. ان تابعین کو ہمارے مسلمان حکمرانوں نے تاریخ میں بدنام داغ ہیں, یہ ہمارے شہید کیا, سینکڑوں کی تعداد کیا. مسلمان حکمران ہیں لیکن مسلمانوں کا پیسہ وہ اپنے باپ کی جاگیر سمجھ کے استعمال کیا کرتے تھے, جیسے آج کے حکمران بھی کرتے. تیسرا دور, لیکن اللہ کے رسول نے فرمایا جب اللہ کو منظور ہوگا یہ دور بھی ختم ہو جائے. چوتھا دور پھر آئے گی, جبریت والی کیفیت, مجبوری کا دور. مسلمان مجبوری کی حالت میں زندگی بسر کریں گے جیسے کہ آج ہم ہیں. بالفعل کہنے کو سوا عرب اس سے زائد مسلمان، 57 ہماری اسلامی ریاستیں موجود، کہنے کو ہیں نام ہر چوتھا انسان دنیا میں مسلمان، دولت ہمارے پاس دنیا کی، تیل ہمارے پاس دنیا کا، ٹیلنٹ بہترین ہمارے پاس موجود، دنیا میں ہماری کوئی سی نہیں، جسم ہمارے آزاد ہیں، ہماری پلاننگز کہیں اور ہوتی ہیں، ہماری منصوبہ بندی کہیں اور ہوتی ہے، ہماری بجلی کے بلوں میں اضافہ کسی اور کے کہنوں پر ہوتے ہیں، ہمارے گیس کے ٹیلی فون کے اندر اضافے بلز کے اندر وہ کسی اور کے کہنے کے اوپر ہوتے ہیں، ہماری کرسیاں کسی اور کے اشارے کے اوپر آگے پیچھے کی جاتی ہیں، یہ مجبوری کی زندگی۔ 55 برس ہمیں ہو گئے جسمانی طور پر آزاد ہوئے، ہمارے ذہن آزاد نہیں، ہماری پالیسیاں آزاد نہیں، ہمارا عمل یہ آزاد نہیں، یہ چوتھا دور۔ لیکن حضور نے فرمایا جب تک اللہ تعالیٰ چاہے گا یہ دور بھی رہے گا، اور جب اللہ کو منظور ہوگا یہ دور بھی ختم ہو جائے گا۔ اب ذرا الفاظ سنیں، ثم تكون خلافة على منهاج النبوة، پھر نبی طریقے کے مطابق خلافت کا نظام قائم ہو۔ یاد کیجئے یہ الفاظ دوسرے دور کے لیے بھی آئے تھے، صحابہ اکرام کے دور کے لیے، کہ نبوی طریقے کے مطابق خلافت کا نظام قائم ہوگا۔ یہی الفاظ آ رہے ہیں آخری دور کے لیے کہ ثم تكون خلافة على منهاج النبوة، پھر نبوی طریقے کے مطابق خلافت کا نظام وہ قائم ہو کر رہے گا۔ ہم میں سے جس کو اللہ کے رسول پر ایمان ہو، اور ہے یقینا، نہیں ہے تو پھر اپنے ایمان کی خیر منائے، تو گیا کام سے۔ تو ان احادیث پر میرا اور آپ کا یقین، صحیح احادیث صحیح کتابوں سے، مسند احمد کی روایت، کچی حدیث نہیں ہے، ضعیف حدیث نہیں ہے، ایمان رکھنا ہوگا کہ یہ کیفیت بھی آئے گی مسلمانوں کے اوپر۔ کیسے آئے گی، یہ ہمیں کیا کرنا، وہ آگے کی بات انشاءاللہ آ جائے گی، لیکن آنا ہے یہ کام، یہ ہونا ہے۔ فرمایا کہ پھر یہ پانچواں آخری دور بھی جو نبوی طریقے کے مطابق خلافت کا نظام ہوگا، یہ بھی جب تک اللہ تعالیٰ چاہے گا باقی رہے گا، پھر جب اللہ چاہے گا یہ دور بھی ختم ہو جائے گا۔ پھر راوی فرماتے ثم سکت، پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے، گویا اس کے بعد پھر قیامت قائم ہو جائے۔ پہلی حدیث ہو گئی، دوسری حدیث صحیح مسلم کی روایت، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ اللہ تعالیٰ نے پوری زمین مجھے لپیٹ کر دکھا دی۔ اللہ دکھا سکتا ہے، وہ اللہ جو اپنے محبوب کو معراج میں آسمانوں کی سیر کرا سکتا ہے، زمین کو لپیٹ کے دکھانا اس کے لیے کیا مشکل ہے؟ تو آپ فرماتے کہ اللہ نے پوری زمین مجھے لپیٹ کے دکھا دی، میں نے اس کے مشرق بھی دیکھے، اس کے مغرب بھی دیکھے، پوری زمین دیکھی، اور میری امت کا اقتدار وہاں تک پہنچے گا جہاں تک زمین مجھے لپیٹ کر دکھا دی گئی۔ گویا کیا مطلب ہوا، زمین کا کوئی حصہ نہیں بچے گا جہاں محمد کے ماننے والوں کا دین نافذ نہ ہو جائے، صلی اللہ علیہ وسلم۔ تیسری حدیث، یہ بھی مسند احمد کے اندر ہے، مقداد بن اسود رضی اللہ تعالی عنہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زمین پر کوئی بھی گھر، چاہے وہ مٹی گارے کا بنا ہو، پکا ہو، یا خیمہ، باقی نہیں بچے گا جس میں اللہ تعالیٰ دین اسلام کے کلمے کو داخل نہ فرما۔ ہاں، اس کے دو طریقے ہوں گے، یا تو اس گھر والے کو اللہ عزت دے کر کلمے کو داخل فرما دے گا اسلام کے، کیا مطلب، وہ گھر والا اسلام کو قبول کر لے گا اور اس کو عزت حاصل ہو جائے گی، اسلام اس کے گھر میں داخل ہو گیا، یا اس گھر والے کو ذلیل فرما کر اللہ داخل فرما دے گا، قبول نہیں کرتے اسلام کو، اسلامی حکومت کے تحت ذمی بن کر دوسرے درجے کا شہری بن کر رہنا پڑے گا، اسلام کی بالادستی قبول کرنی پڑے گی، ذلیل کر دی اللہ نے اس کو، کلمے کو داخل فرما دے گا۔ راوی فرما دے پھر تو میں نے کہا کہ دین تو پھر پورے کا پورا اللہ کے لیے ہو جائے۔ یہ تین احادیث صحیح احادیث ہیں، اس پر میرا اور آپ کا یقین ہونا چاہیے، چاہے حالات کتنے ناسازگار ہو ہمارے سامنے۔ جب جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے تھے، کوئی سوچ سکتا تھا کہ اس خانہ کعبہ سے 360 بت نکال دیے جائیں گے؟ کوئی سوچ سکتا تھا کہ یہ بے حیائی جو معاشرے میں ہو رہی ہے ختم ہو جائے؟ کوئی سوچ سکتا تھا کہ جو غلامی آج جاری ہو ساری اس کا خاتمہ ہو جائے؟ کوئی نہیں سوچ سکتا۔ اللہ کی شان ہے، اللہ کے اپنے منصوبے ہیں، اور وہ علی کل شیء قدیر ہے، ہر شے پر وہ قدرت رکھنے والا، جو چاہے وہ کر سکتا ہے، فعال لما یرید، جو چاہے وہ کر سکتا ہے۔ بہرحال یہ ہیں بشارتیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے۔ اب اس حوالے سے ایک بات اور جاننا چاہیے، جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک ریاست کا تصور تو آ گیا تھا، بڑی بڑی دو امپائرز اس وقت موجود تھیں، سلطنت روما، روم کی سلطنت، اور سلطنت ایران، کسرا کا بادشاہ. یہ دو بڑی بڑی سلطنتیں کھڑی ہو چکی تھیں، اور انسان جس نے غار کی زندگی سے اپنا سفر شروع کیا تھا، وہ درجہ بدرجہ اس کا شعور بڑھتا چلا گیا اور وہ ریاستی سطح تک تو آ گیا. اس موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سرزمین عرب پر دین حق کا غلبہ ہو گیا، اور اس غلبے کو باہر ایکسپورٹ کرنے کے لیے، بڑھانے کے لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے خود آغاز فرما دیا. غزوہ تبوک سلطنت روما کے خلاف آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، گویا اس انقلاب کی توسیع، اس کی ایکسٹینشن کا فیصلہ آپ نے خود فرمایا اور بالفعل اس کا آغاز فرمایا. عرض یہ کر رہا ہوں، اس بات کو ذرا غور سے سمجھ لیجئے، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک ریاست کا تصور سامنے تھا. اس موقع پر سرزمین عرب تک ایک ریاست قائم بھی ہو گئی اور اسلام کا غلبہ ہو گیا. 1400 برس کے بعد آج انسانیت کس مقام پر کھڑی ہے کہ دنیا ایک گلوبل ولیج بن گئی ہے، گلوبل ورلڈ آرڈر کی بات کی جا رہی ہے، پوری دنیا کو ایک نظام کے تحت زندگی بسر کرنے پر مجبور کیا جائے یا تیار کیا جائے، اس کی کوشش کی جا رہی ہے. یہ ایک ارتقا تھا انسانیت کا جو ہونا باقی تھا، جو اس زمانے میں ہمارے سامنے جا کر ہوا. یہ ہے اس وقت کا اسلام کا چیلنج اسلام کے سامنے، یہ اسلام کے ماننے والوں کے سامنے، کہ انسانیت کے لیے ایک ایسا عادلانہ نظام کہ جس کے تحت پوری زمین کے اوپر ایک حکومت جاری و ساری کی جا سکے، اس چیلنج کو اسلام میٹ کر سکتا ہے، یہ ضرورت اسلام پوری کر سکتا ہے. کیوں؟ کہ یہ نظام کسی انسان کا بنایا ہوا نہیں ہے، یہ نظام رب کائنات کا عطا کرتا ہے. اس کے حوالے سے یہ بشارت ذہن میں رکھیے کہ یہ کام ہونا ہے، اور یہ اس وقت کی سب سے بڑی ضرورت ہے. جس نیو ورلڈ آرڈر کے ذریعے سے، یہود کے بنائے ہوئے ورلڈ آرڈر کے ذریعے سے انسان کو ایکسپلوائٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس کا جواب یہ ورلڈ آرڈر جو اللہ نے عطا فرمایا ہے، یہ اس کا جواب ہے، اور یہ اس وقت انسانیت کی سب سے بڑی ضرورت ہے، اور یہی انسانیت کے لیے سب سے بڑی رحمت کا ذریعہ. اب آئیے آخری بات کی طرف. وہ آخری بات کیا ہے کہ ہم نے حدیثیں تو سن لی اور قرآن کی آیات بھی سن لی، لیکن جان لیجئے کہ یہ کام صرف یہ جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا اس سے یہ کام نہیں ہوگا. آپ نے سن لیا اس سے بھی یہ کام نہیں ہوگا، دعاؤں سے یہ کام نہیں ہوگا، محض تمناؤں سے یہ کام نہیں ہوگا، محض خواہشات سے یہ کام نہیں ہوگا، تقریر سننے کے بعد سبحان اللہ کہنے سے یہ کام نہیں ہوگا، مولوی صاحب کو ہار پہنا دینے سے یہ کام نہیں ہوگا. یہ کام اس وقت ہوگا جب اس جد و جہد میں اور آپ محمد کے نام لیوا صلی اللہ علیہ وسلم. ہمیں اس کو محبت کے دعوے ہیں کہ نہیں، لیکن یہ زبانی دعوے کام نہیں آئیں گے اچھی طرح. صحابہ نے صرف دعوے نہیں کیے بلکہ عمل کر کے دکھایا، جانوں کے نذرانے پیش کیے، دست و بازو بنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، تب جا کے دین غالب ہوا ہے. تو میرے بات اچھی طرح جان لیجیے، یہ اصل میں کرنے کی بات آ رہی ہے اب آپ کے سامنے. پوری گفتگو میں جو اب اصل بات ہے یہ سمجھ لیجیے، صرف تقریروں سے یہ کام نہیں ہوگا، صرف بیان کر لینے سے. ہاں، یہ تقریریں ان باتوں کو سمجھنے کا ذریعہ ہے، لوگوں کو ایجوکیٹ کرنے کا، ان کو واقفیت دینے کا ذریعہ ہے، ان کو ان باتوں سے متعارف کرانے کا ذریعہ ہے، لیکن کام اس سے آگے کا ہے. جیسے محمد آئے خود میدان کے اندر صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ایک ہاتھ میں قرآن تھا تو دوسرے ہاتھ میں مدینے میں تلوار بھی تھی آپ کے، اور باطل کی آنکھوں میں آگے ڈال کے آپ نے مقابلہ کیا ہے، تحریک برپا کی ہے، یہ تو جہد کی ہے، ساتھیوں کو تیار کیا ہے، ساتھیوں کی تربیت کی ہے، منظم کیا ہے، میدان میں لائے ان کو، مار کھانے کی مشقت کرائی، مشق کرائی، اور مدینے کے اندر بدر میں بھی ساتھیوں کو لے کر گئے، احد میں بھی لے کر گئے، احزاب میں دفاع کیا ہے، مکہ کے فتح کے موقع پر بھی لے کر گئے ہیں، تبوک میں بھی روما کی سلسلہ سے ٹکرانے کے لیے لے کر گئے ہیں. یہ سارے مراحل میرے اور آپ کے سامنے رہنے چاہیے، اور اگر یہ کام ہم نہیں کر رہے تو برا نہ مانیے گا. ایسا نہ ہو کہ ہمارے عشق و محبت کے دعوے ہمارے منہ پہ دے مار دیے. کیوں؟ ہم سب کا یہ دعویٰ ہے، ایمان ہے، کہ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر کسی کی سیرت نہیں ہو سکتی. آپ کی زندگی کا جو مقصد ہے اس سے بہتر کوئی مقصد نہیں ہو سکتا، اور جو محنت آپ نے فرمائی اس سے بہتر کوئی محنت نہیں ہو سکتی. قرآن بھی کہتا ہے ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے, آپ کی زندگی سے بہتر کوئی زندگی نہیں, آپ کی سیرت سے بہتر کوئی سیرت نہیں, اور آپ کی زندگی کا جو مقصد تھا اس سے بہتر کوئی مقصد نہیں. اگر ہم یہ بات مانتے ہیں تو ہمارا عمل اس کا ثبوت پیش کرے. حضور کی یاد سال کے ایک دن کا مسئلہ نہ رہے بلکہ صحابہ کرام کی طرح 24 گھنٹے کا مسئلہ رہے. ان کے شب و روز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق بسر ہو رہے تھے, ان کا لباس بھی, ان کی صورت بھی, ان کا چہرہ بھی سنت کے مطابق تھا, ان کے شب و روز سنت کے مطابق, ان کا اٹھنا بیٹھنا سنت کے مطابق تھا. یہ ہیں چھوٹی چھوٹی سنتیں, سب سے بڑی سنت کیا ہے؟ والذی ارسل رسولہ بالہدى ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلی. اس مقصد کے لیے اللہ نے بھیجا اپنے رسول کو کہ نظام حق کو قائم کر کے دکھایا, وہ نظام حق جو آج اس انسانیت کی سب سے بڑی ضرورت ہے, جو میرے اور آپ کے پاس, وہ کتاب میرے اور آپ کے پاس, وہ سیرت میرے اور آپ کے پاس موجود ہے. اس کا تقاضا یہ, اور ہماری اس محفل کا حاصل یہ ہونا چاہیے کہ ہم میں سے ہر بھائی یہ نیت کر کے یہاں سے اٹھے کہ ہاں میں حلال طریقے سے مال بھی کماؤں گا, لیکن یہ مال کمانا میری ضرورت ہے میرا مقصد نہیں, یہ دنیا میری ضرورت ہے میرا مقصد نہیں, میرا مقصد اللہ کو راضی کرنا ہے. کیسے کروں گا؟ جیسے محمد نے راضی کر کے دکھایا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, اور محمد نے کس طرح راضی کر کے دکھایا؟ اپنی زندگی کو, اپنی زندگی کو اپنے مقصد کے لیے لگایا, کھپایا, جان لگائی, کہ جس مقصد کے لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے مبعوث فرمایا. ایک حدیث میں آپ کو سنا رہا ہوں, بڑی پیاری حدیث. ہم میں سے کوئی مسلمان ایسا نہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا امیدوار نہ ہو, ہے کوئی؟ ہم سب چاہتے ہیں اللہ ہم سب کو عطا فرمائے. میں اس سے اگلی بات آپ کے سامنے عرض کروں, امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے حدیث نقل کی ہے الادب المفرد کے اندر, اور بہت پیارا انداز ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا. آپ نے فرمایا اپنے صحابہ کے سامنے, یا لیتنی لقیت اخوانی, کاش میری ملاقات میرے بھائیوں سے ہو جائے. انداز دیکھیں ذرا, کاش میری ملاقات میرے بھائیوں سے ہو جائے. تو صحابہ کرام نے سوال کیا, السنا اخوانک, ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں کیا؟ آپ کے کہنے پر ایمان قبول کیا, سارے مسائل برداشت کیے, ہجرت کی, بیوی بچے چھوڑے, کاروبار چھوڑے, مصیبتیں برداشت کی, اپنے بھائیوں کے لاشیں اٹھائے, یہ سارا بیک گراؤنڈ پیچھے, اور صحابہ سوال کر رہے السنا اخوانک, ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں؟ تو اس نے فرمایا بلا, ہاں تم تو میرے بھائی ہو, کوئی شک نہیں ہے اس کے اندر, لیکن بلا کن قومی جیون من بعدکم, میری مراد اس قوم سے ہے, ان لوگوں سے ہے جو تمہارے بعد آئیں گے. کیا کریں گے؟ گنتے جائیں گے. یؤمنون بی ایمانکم, مجھ پر ایمان لائیں گے جیسے تم ایمان لے کر آئے ہو مجھ پر. یصدقونی تصدیقکم, میری تصدیق کریں گے جیسے تم نے میری تصدیق کی. اور اہم ترین بات, وینصرونی نصرکم, اور میری مدد کریں گے جیسے میرے صحابہ تم نے میری مدد کی ہے. فیا لیتنی لقیت اخوانی, کاش میری ملاقات میرے بھائیوں سے. کتنا پیارا انداز, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے ملاقات کرنا چاہ رہے ہیں, ہم تو شفاعت کی دعا کر رہے ہیں نا, آپ ہم سے ملاقات کرنا چاہ رہے ہیں, لیکن شرط کیا ہے؟ صحابہ والا ایمان, صحابہ والی تصدیق. صحابہ کی تصدیق اور ایمان کے مظاہر کیا تھے؟ وہ سال میں ایک دن میلاد النبی نہیں مناتے تھے, وہ روزانہ میلاد النبی مناتے تھے. کیوں؟ ان کی سنت بتا رہی تھی, ان کا طریقہ بتا رہا تھا, ان کے شب و روز بتا رہے تھے کہ محمد کے ماننے والے صلی اللہ علیہ وسلم. ان کی سیرت, ان کے شب و روز, ان کی نمازیں, ان کے نوافل, ان کا جہاد کا عمل, ان کا دعوت و تبلیغ کا عمل, ان کا کردار, ان کی سیرت بتا رہی تھی کہ یہ تم روزانہ محمد کے میلاد منانے والے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. ایک دن اور وینصرونی نصرکم, میری مدد کریں گے جیسے تم نے میری مدد کی. کس مدد کی ضرورت تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ آپ نے کوئی کاروبار چلانا تھا؟ کوئی پلازا تعمیر کرنا تھا؟ کوئی بینک بیلنس بنانا تھا؟ ذمہ داری دیجیے اللہ تعالیٰ نے, اے نبی آپ کو رحمت بنا کر بھیج رہا ہوں, تمام انسانیت پر میرے نظام کو نافذ کرنا آپ کی ذمہ داری ہے, انسانیت کو اللہ کی, میری غلامی کے اندر ڈالنا آپ کی ذمہ داری ہے. اس کام میں آپ کے صحابہ آپ کے دست و بازو بنے, اور جو کام آج یہ کوئی شخص کرے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس سے ملاقات کے امیدوار. ہم چاہتے ہیں کہ نہیں یہ بات, لیکن صرف چاہنے سے یہ بات نہیں ہوگی, عمل سے ثابت کرنا پڑے گا. کہ میرے دل میں قدر دنیا کی نہیں آخرت کی ہو، مجھے فکر ہو، خوشی ہو راضی کرنے کی، کس کو؟ دنیا کو نہیں، اللہ کو، اس کے رسول، اور میری فکریں کاہے کے لیے ہوں؟ اللہ کے دین کی جدوجہد کے خاطر۔ یہ ہے جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی سنت جس پر آج مجھے اور آپ کو عمل کرنا ہے، اور اس دعا کے ساتھ یہاں اٹھنا ہے کہ اللہ اس کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اب آخری بات عرض کر رہا ہوں، اگر اب یہ کام نہیں کر رہے ہیں، پتہ ہم کیا کر رہے ہیں؟ اگر ہمیں اپنی دنیا ہی محبوب ہے، دنیا کے شب و روز ہی محبوب ہے، یہی کی ساری عیاشی جو کچھ بھی ہے اسی میں ہم لگے ہوئے ہیں، اور دعویٰ ہے ہمارا اس کو محبت کا، عمل اگر نہیں تو گویا ہم برا نہ مانیں، سخت بات، گویا ہم اپنے عمل سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو جھٹلا رہے ہیں۔ کیوں؟ آپ کی زندگی کس مقصد کے لیے لگی؟ ہماری زندگی کس مقصد کے لیے لگی؟ آپ کی زندگی کا مقصد کیا تھا اور ہماری زندگی کا مقصد کیا؟ یہ ہے ڈراوا جو ہمارے ذہن میں رہنا چاہیے، اور کل کو اللہ کے رسول ہمارے سامنے آ گئے اور انہوں نے سوال کر لیا، تمہیں میرے دین کے مقابلے میں دنیا عزیز، تمہیں میری سیرت کے مقابلے میں دنیا کی عیاشیاں عزیز، تمہیں میرے دین کی محنت کے مقابلے میں دنیا داری ہی بس یہی پسند آتا، میرے دین کو مٹایا جا رہا تھا تمہیں کوئی فکر لاحق نہیں ہوئی، میرے دین کا مذاق اڑایا جا رہا تھا تمہیں قصے مسنی ہوئی، میرے دین کی محنت کے لیے پکارا جاتا تھا، انسانیت کو ضرورت تھی، تم نے محنت نہیں کی، ہم کو جواب دے سکیں گے؟ کوئی جواب نہیں ہوگا ہمارے پاس۔ اللہ اسے ہماری حفاظت فرمائے اور ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے عاشق بنے، وہ عشق جو ہمارے عمل سے ثابت ہو، اور جو زندگی کا مقصد آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا تھا، اللہ اس کے لیے ہم سب کو محنت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں بہت شکر گزار ہوں تمام حضرات کا کہ آپ نے بڑی تحمل سے جو ہے میری گزارشات کو سنا، اللہ مجھے اور آپ کو ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ، السلام علیکم۔
میں تمام ساتھیوں سے گزارش کروں گا کہ وہ اسی طریقے سے صبر و تحمل کے ساتھ بیٹھیں، یہاں پر آپ کی خدمت کے لیے مٹھائی کی تقسیم کا سلسلہ کیا جائے گا۔ ابھی میں اس سے پہلے کہ مٹھائی کو تقسیم کیا جائے، جناب شجاع بھائی سے گزارش کروں گا کہ وہ دعا فرمائیں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ذا الجلال والاکرام، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له، له الملک وهو على كل شيء قدیر، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انك حمید مجید، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انك حمید مجید۔ اے اللہ اپنی رحمت سے ہماری مغفرت فرما، اے اللہ ہمارے والدین کی، ہمارے گھر والوں کی، تمام مسلمانوں کی مغفرت فرما، اے اللہ ہمارے تمام صغیر اور کبیرہ گناہوں کو معاف، اے اللہ ہمیں صراط مستقیم کی ہدایت نصیب فرما، اے اللہ اپنے دین کا صحیح علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ اس پر عمل کی توفیق عطا فرما، اے اللہ اپنے دین کی محنت کے لیے ہمیں قبول فرما، اے اللہ جس مقصد کے لیے ہم یہاں پر جمع ہوئے اسے قبول فرما، اے اللہ ہماری اس محفل کو بابرکت بنا، اے اللہ اس کو ہمارے عمل کی درستگی کا ذریعہ بنا، اے اللہ ہمیں جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت نصیب فرما، اے اللہ آپ کی محبت کو اختیار کر کے آپ کے احکامات پر عمل کی توفیق عطا فرما، اے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنتوں کو اپنی زندگی میں اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما، اور اے اللہ سب سے بڑھ کر جو محنت آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کی، اے اللہ اس محنت میں ہمیں شامل ہونے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ اپنے دین کے لیے ہمیں اپنی جان اور اپنے مالوں سے محنت کی توفیق عطا فرما، اے اللہ اس فیکٹری پر اپنا رحم فرما، اے اللہ اس کے کاروبار میں برکت عطا فرما، اے اللہ یہاں کی انتظامیہ اور یہاں کے جو بھی کارکن بھائی ہیں سب کی مدد فرما، ان کی روزی میں برکت عطا فرما، اے اللہ ان سب کو رزق حلال عطا فرما، اے اللہ ہماری ہم سب کی حرام روزی سے حفاظت فرما، اے اللہ سود کی لعنت سے ہماری حفاظت فرما، اے اللہ ہمارے اس ملک پر اپنا رحم فرما، اے اللہ اس کو اسلام کا مضبوط قلعہ بنا، اے اللہ دشمنوں کے شرور سے اس کی حفاظت کرنا، اے اللہ ہمیں اور ہمارے حکمرانوں کو، ہماری دینی قیادتوں کو، ہم سب کو اے اللہ اپنی طرف رجوع ہونے کی توفیق عطا فرما، اور اپنے دین کی محنت کے لیے ہمیں قبول کرنا، اے اللہ کل عالم اسلام پر اپنا رحم فرما، اے اللہ کشمیر اور بھارت اور افغانستان اور فلسطین کے مسلمانوں کی مدد کرنا، اے اللہ یہود و نصارا ہندو کی سازشوں کو ناکام فرما، اے اللہ ان کے منصوبوں کو خاک میں ملا، اے اللہ ان کفار کے مقابلے میں تمام مسلمانوں کو متحد فرما۔ اس فیکٹری کے ایک ساتھی ہیں اصغر بھائی، ان کو فالج کا اٹیک ہوا ہے، دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ان کو ایمان کے تحت شفا عطا فرمائے۔ کچھ اور ساتھی ہیں یہاں پر، جاوید اقبال صاحب، خورشید صاحب، محمد خان صاحب، ان کے لیے اور دیگر تمام بیماروں کے لیے دعا کیجئے، اللہ تمام بیماروں کو شفا کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے۔ اے اللہ ہمارے تمام مرحومین کی مغفرت، اے اللہ ہمیں اپنی موت کو یاد رکھنے اور اس کی بات کی زندگی کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ ہمارے حساب کو آسان فرمائے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اے ہمارے رب، ہمیں اس دنیا میں بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھلائی عطا فرما اور آگ کے عذاب سے ہماری حفاظت۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔